زندہ ہے خمینی زندہ ہے 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 فکر و نظر میں زندہ ہے ہر علم کے گھر میں زندہ ہے زندہ ہے خمینی زندہ ہے زندہ ہے خمینی زندہ ہے
وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيد الاولين والاخرين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين علماء كرام غزار محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں بیٹھ کے آپ سے مخاطب ہوں اور اس کے لیے بارہ کوئی خاص وجہ ہے اس کے بعد میں تمام علماء جو یہاں تشریف فرمائیں اور حاضرین محفل جو ہے کہ زمانے سے یہاں تشریف فرمائیں مختلف علاقوں سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں امام راحل بد شکن زمان اور فرشتہ زمینی کے عشق و محبت میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ شکریہ میں تنظیموں کی طرف سے کر رہا ہوں جنہوں نے سالوں سال سے یہ تقریباً 13واں سال ہے کہ برسی امام کے انعقاد کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس محفل اور برسی کے انعقاد میں ہمارے مشہور و معروف تنظیمیں ہر سال یہ اخلاقی فریضہ انسانی فریضہ مذہبی فریضہ انجام دے رہی ہیں شروع میں آئے سو ہیں آئے او ہیں ناصران اسلام ناصران امام ہیں اصغریہ ہیں اور ابھی چند سال سے ہیئت ائمہ مساجد و علماء امامیہ یہ بھی ہیں اور ہر سال آج کی تاریخ سے پہلے میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ میں جو فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کے مطابق یہ برسی اور یہ محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے تو میں ان تمام تنظیموں کی طرف سے تمام شرکاء یہ برسی محفل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں بھی بذات خود ان تمام تنظیموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ فرض شناسی کی بنا پر یہ محفل منعقد کرتے ہیں اب کبھی حالات کے مطابق یا دوسرے مسائل کے مطابق کبھی تعداد کم ہے کبھی اچھی خاصی تعداد موجود ہوتی ہیں بہرحال یہ مناسبت کا احیاء منظور ہیں اور امام راحل سے آشنائی، ان کے افکار و نظریات سے درس حاصل کرنا اپنی زندگی کے لیے، اور امام کا جو پیغام ہے، اصل میں امام کا پیغام وہی اسلام ہی کا پیغام ہے، امام کوئی الگ پیغام نہیں ہے، لیکن امام محیی ہے، یعنی اسلام کو اس زمانے میں زندہ کرنے والا ہے، لہذا امام نے موجودہ زمانے کی زبان میں جو پیغام دیا ہے ہمیں، اس پیغام کو آگے بڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، پہلے اس کو سمجھنا، سمجھنے کے بعد اس کو دوسروں تک اور آئندہ نسلوں تک پہنچانا، اور امام کی ہدایات و تعلیمات پر چلنا اور چلانا معاشرے میں، امام کی ہدایات و تعلیمات کو پھیلانا، یہ ہماری جو ہے نا شرعی اور انسانی ذمہ داری ہے. امام دراصل ایک سمندر ہے، میں مبالغہ نہیں کرنے جا رہا اور مبالغے سے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امام ایک سمندر ہے. امام کی زندگی کے کون سا پہلو ہم یہاں زیر بحث لائیں اور اس پر ہم بحث کریں گے؟ جو اسد اللہ بھٹو صاحب نے کہا کہ رات گزر جائے گی بات ختم نہیں ہو جائے گی، تو امام کے بارے میں بہت سے مسائل ہیں، بہت سے نقاد ہیں، کچھ نقاد ہماری سماعت تک تو پہنچے ہیں لیکن ہم نے صحیح انداز سے نہیں سمجھ پائے، یا اس کی گہرائی تک ہم نہیں گئے. میں آج ایک دو جملے ایسے عرض کرنا چاہوں گا، ایک تو یہ ہے کہ امام کی شخصیت کے بارے میں، تاکہ امام کی شخصیت کی شناخت کے بعد امام سے زیادہ قربت حاصل ہو جائے گی ہماری، اور امام سے زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی، اور امام سے زیادہ ہمارا عشق ہو جائے گا اور عشق میں مزید اضافہ ہو جائے گا. امام کی شخصیت کے بارے میں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابتکارات امام، وہ چیزیں ہیں، یعنی وہ چیزیں جو امام نے ابتکار کیا دیا ہم کو جو پہلے نہیں تھا، بہت ہی چیزیں ہیں، لیکن میں صرف دو چیز کا ذکر کر کے اپنی گفتگو سمیٹنا چاہوں گا. اب یہ وقت بھی جو ہے نا یہ ایسا ہے کہ 12 بجا ہے، اب کیا کروں بھائی، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا مجھے سب سے آخر میں رکھا تو آخر کو وقت تقریر کرنے کا وقت نہیں تھا، میں چھوڑ دی بھائی. تو آج بھی ایسا ہوا کہ شروع کرنا بھی جو ہے نا کچھ دیر سے ہوا، اور ماشاء اللہ مقررین تو زیادہ نہیں تھے لیکن شروع کرنے میں کچھ جو ہے نا وہ وقت لگا. میں یہ پوری ذمہ داری سے یہ عرض کروں گا کہ آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صرف باقی مشیری کی طرح ایک مجتہد نہ سمجھیے گا، ایک باقی علماء کی طرح ایک عالم ہے، باقی مجتہدین کی طرف بھی ایک مجتہد ہے، باقی انقلابیوں کی طرف ایک انقلابی طرح ایک انقلابی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ذہن سے آپ نکالیں. ہم تمام علماء کا احترام کرتے ہیں اور احترام کرنا واجب ہے، علماء کا احترام کرنا جسے ایک مسلمان کا احترام کرنا ضروری ہے، علماء کا احترام کرنا بھی ضروری ہے، ہم تمام علماء کا احترام کرتے ہیں، لیکن موازنے کے وقت ان علماء میں مراجع میں موازنے کے وقت ہم امام کو باقی علماء کی طرح میں تو بذات خود نہیں مان سکتا. میں امام کی شخصیت، امام ان تمام سے ایک بالاتر شخصیت ہے. صحیح ہے عمر جی تقلید تھے، مجتہد تھے، عالم تھے، فیلسوف تھے، فقیہ تھے، اصولی تھے اور عارف تھے، سب کچھ تھے، فیلسوف تھے، لیکن سب سے امام بالا تر ہے. کس اعتبار سے؟ یہاں ہر پہلو سامنے لانا اور مقابلہ کرنا اور موازنہ کرنا دوسرے علماء سے، اس کے لیے کافی وقت چاہیے. میں صرف ذمہ داری کے حوالے سے عرض کروں گا، جس شخص کی ذمہ داری سب سے زیادہ اور بڑی ہو اس کی شخصیت بھی سب سے بالا تر ہوتی ہے. یہ شخصیت ذمہ داری اور فریضے کے حوالے سے، اور جس کی ذمہ داری وسیع ہو بڑی ہو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رعایت، عنایت اور خاص توجہ ہوتی ہے، خاص اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ اہتمام کرتا ہے. یہ مسئلہ امام خمینی کے ساتھ بھی ہے، اور امام خمینی سے پہلے جتنے انبیاء، میں امام کو بہرحال امام تو نبی تو نہیں سمجھتا، ہے نہیں نبی، ہمارے تصور میں ہی بھی نہیں ہے، یہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. میں ذمہ داری کے حوالے سے عرض کروں گا، تمام انبیاء کی ذمہ داری زیادہ وسیع اور جامع تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ، ان کے لیے، ان کے تربیت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے خاص اہتمام کیا، اور اللہ کی نظر ان پر خاص نظر تھی. موسیٰ کو بچایا، حضرت ابراہیم کو اپنے اس قوم کے سے اور فرعون کے نمرود کے آگ سے بچایا، کس اہتمام سے. اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بچپن سے تا نبوت، نبوت سے تا آخری تک کیا اللہ تعالیٰ کی نظر تھی حضرت موسیٰ پر. اور وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ، میں نے تم کو میرے لیے بنایا ہے، میرے لیے میں نے تمہیں تربیت دی ہے، میرے لیے میں نے تمہاری حفاظت کی ہے، میں نے میرے لیے تمہاری حراست کا اہتمام کیا ہے، تاکہ تم یہ بار سنگین ہے، رسالت ہے، اس کو اٹھائیں اور زمانے کے فرعون، زمانے کے شقی لوگوں کے سامنے جا کے مقابلہ کرے، اور میرا جو پیغام ہے یہ ان تک پہنچانا ہے. آپ یہ بہرحال آپ کے ذہن میں بھی ہے، سب سے مشکل کام کیا ہے اس دنیا میں؟ سب سے مشکل کام لوگوں کی ہدایت کرنا ہے، سب سے مشکل کام رسالت الہی دریافت کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچانا ہے. اس وجہ سے تمام انبیاء کی جو ذمہ داری ہیں وہ یہی رسالت ہے، لوگوں کو ہدایت کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، طاغوت سے لڑنا، ظلم سے لڑنا، ظالم سے لڑنا، مظلوم کی حمایت کرنا، عدل و انصاف کا پیغام دینا، یہ مشکل ترین کام ہے، مشکل ترین کام. اس وجہ سے تمام انبیاء ہر ایک اپنے اپنے زمانے میں طاغوت سے مقابلہ کیا، اور کیا کیا اذیتیں نہیں دی، اور کیا کیا مصائب ان پر نہیں ڈائے گئے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بڑا کام لینا، تو اس کے ساتھ اس کے لیے اہتمام بھی بڑا کرتا ہے. اب تو وقت کم ہے، میں بطور مثال عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک درود پڑھے گا، پوری دنیا کی ہدایت و رہبری کا کام لینا تھا حضور اکرم سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کے لیے کیا اہتمام کیا. حضور اکرم کی حمایت اور حفاظت کے لیے مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا فرشتہ رسول کے ساتھ لگایا خدمت کے لیے, رسول کے ساتھ. جاہلیت کا زمانہ ہے تو اس زمانے میں, اس دور میں بری چیزیں رائج ہیں اور اچھی چیزیں تو بہت کم ہی رائج ہیں وہاں. لیکن حضور کو شروع ہی سے راہ راست پر لگانا ہے, مبادہ ایک چھوٹی غلطی بھی حضور سے سرزد نہ ہو جائے, مبادہ ایک چھوٹی چیز جو عقل کے منافی ہے, شرع کے منافی ہے, بعد میں فطرت کے منافی ہے, جاہلی دور میں مبادہ حضور اس کا ارتکاب کرے تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو موکل کیا. یہ میرا کلام نہیں, یہاں نہج البلاغہ میں ہے, خطبہ قاصعہ میں. تو یہ فرشتہ شب و دن رات, شب و روز حضور کے ساتھ ہے, رہنمائی کرتا تھا کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. فرشتہ ہے, اللہ کی جانب سے فرشتہ موکل ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا اہتمام ہو سکتا ہے؟ تربیت, جس کی تربیت اور ابتدائی سنین اور ابتدائی عمر غلط راستے سے دور ہو, ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کی عادت ہو جائے تو یہ زندگی بھر جو ہے اس کے لیے گارنٹی ہے. یہ اہتمام اللہ نے کیا. اب حضور کے بعد, اب تو وقت نہیں ہے, حضور کے بعد یہ بوجھ کس کے کندھے پہ اللہ تعالیٰ نے لگایا؟ مولا علی علیہ السلام نے ذمہ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو بنانے کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے جو اہتمام کیا وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا. وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی ولادت جو ہے نا خانہ کعبہ میں جو ہے نا کرائی ہوئی. اس سے پہلے کون مولود ہوا تھا؟ وہ پیدائش, اس کی ولادت ہوئی تھی. پھر بچپن ہی سے مولا علی کا استاد حضور اکرم کو قرار دیا اور حضور اکرم کو سکھانے والا فرشتہ وحی ہے, فرشتہ ہے, فرشتہ ہے. اور حضور اکرم حضرت علی کو, یہ خطبہ قاصعہ میں, اسی خطبے میں, پیغمبر مجھے روز شب یہ سکھاتے تھے, علی یہ کرو اور یہ نہ کرو, یہ کام کرو یہ کام نہ کرو. مجھے علم اور معرفت کے اعلام, اس کے بہت سی نشانیاں مجھے پیغمبر جو ہے نا وہ سکھاتے تھے. اس طریقے سے علی بھی شروع ہی سے اللہ نے ان کا ساتھ اہتمام کیا, نظر جو ہے نا خاص سے پیغمبر کے ساتھ بھی. اب یہ اصل جو ہے نا شاہد پر, یہی اہتمام اللہ تعالیٰ نے امام خمینی کے ساتھ بھی کیا. درود پڑے گا. دو جو ہے نا شاہد, ایک شاہد یہ ہے امام قوم میں تشریف فرمایا, وہاں جو رسمی دروس ہیں, رسمی درس حوزہ, وہ سب سے فارغ ہو چکے ہیں یا مشغول ہیں, فارغ ہو چکے ہیں. اصول ہیں, فقہ ہیں, فلسفہ ہیں, جو بھی وہاں رہا قوم میں جو ہے نا وہ رسمی درس ہیں. یہ تو وہاں مل درس مل رہا ہے, امام مشغول ہیں ادھر. ایک درس کی اشد ضرورت ہے مرد الہی کے لیے, جو بعد میں مردانہ طور پر اور الہی نظریات لے کے معاشرے میں گھسنا ہے, کام کرنا ہے, اس کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہے, وہ ہے معنویت, روحانیت. یہ معنویت اور روحانیت, یہ ہمارے علماء یہاں تشریف فرما ہے. درس حوزے سے یہ نہیں ملتی, عام درس سے. اس کے لیے یا اخلاق پڑھنا ہوگا, ایک درجہ ہے, اس سے زیادہ ہے عرفان. عرفان پڑھنے سے انسان میں معنویت آتی ہے, اس حوالے سے کہ اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی مشیت, ارادہ, صفات, فعل سب میں اپنے آپ کو اس میں ذوب کرنا ہوتا ہے, ذوب کرنا ہوتا ہے. یہ درس عرفان میں ہے، لیکن اس طریقے سے اس وقت وہاں درس نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا یہ بات ہے، شاہد یہ ہے۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ صرف میری بات نہیں، یہاں ایک شام کا ایک اہل قلم نے امام کے بارے میں کتاب لکھی ہے المعارف کے نام سے، اس میں لکھا ہے کہ یہ امام کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ وہ کیا ہے، عرفان کا اس وقت ایک استاد اور متضلع آغائے شاہ آبادی تھے، آغائے شاہ آبادی تہران میں مقیم ہے، وہ قوم میں نہیں ہے، یہ عرفان کے بڑے عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام آپ دیکھے، یہ شامی کاتب کا میں حوالہ لے کے عرض کروں گا، البتہ باقی کتابوں میں بھی ہے یہ مسئلہ، یہ آگئے شاہ آبادی تہران سے 6 سال کے لیے قوم آیا، 6 سال کے لیے، 6 سال کے بعد قوم سے پھر تہران واپس چلے گئے۔ اس 6 سال میں ایک شخص کو تربیت دی، ایک شخص نے آئے شاہ آبادی سے درس لیا، وہ امام خمینی تھے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی اگر عنایت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ تہران میں بھائی، ادھر سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے قوم بھیجا اور 6 سال رہا، امام کی تربیت کی، پھر وہ واپس قوم تہران چلے گیا۔ یہ اہتمام اللہ کی جانب سے معنویت کے لحاظ سے، اور آپ دیکھیں یہ شخص مرد الہی جدھر بھی جائے اللہ کی جانب سے کوئی نہ کوئی اہتمام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غیب سے کوئی نہ کوئی اہتمام ہوتا ہے۔ وہ یہ امام ترکیہ سے، امام اور آغا مصطفیٰ ان کے فرزند شہید، اور ایک اور شخص تھا آغا دعائی جو ساتھ تھے، 3 افراد، ان کو ترکیہ سے بھیجا وہاں بغداد۔ یہ آغا دعائی کا انٹرویو تھا، میں نے سنا ہے، یہ ان کا انٹرویو ہے، میں نے خود سنا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ترکیہ سے ہم کو کدھر بھیجنا ہے، سواب نے ہم کو لایا اور ایئرپورٹ پہ اور جہاز پہ بٹھایا، پتہ نہیں کدھر لے جانا ہے ہم کو۔ جب ہم ایک ایئرپورٹ پر ہم جب پہنچے تو اس نے کہا یہ بغداد ہے اور یہاں سے آپ آزاد ہیں، کدھر جانا آپ چلے جائیں۔ وہ بے انصاف، بھائی تھوڑا پیسہ تو دے دو نا، وہ تمہارے ہاتھ میں جو نا اسیر ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ تھوڑا اپنی جگہ تک محل تک پہنچنے تک کچھ بھی نہیں دیا، چھوڑ دیا ایئرپورٹ پہ، یہ تینوں ایئرپورٹ سے نکل کے باہر آئے۔ بغداد ایئرپورٹ سے ان کو جانا تھا کاظمین، متصل ہے بغداد اور کاظمین، آغائی دعائی کا کلام ہے یہ، میں نے خود انٹرویو سنا، میں نے خود، ہم 3 افراد تھے، امام، آغا مصطفیٰ اور میں، ہم میں سے کسی کی جیب میں یہ کرایہ بھی نہیں ہے، بغداد سے کاظمین جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے، ٹیکسی کرایہ۔ اب دیکھیں اللہ کا کیا انتظام ہے، یہ مرد الہی کے ساتھ اللہ کی کیا عنایت ہے، پتہ کیا ہوا، اب وہاں کس کو پتا، کسی کو پتہ نہیں ہے عراق میں، امام کو وہاں بھیجا گیا، بھائی ٹیکسی کے کرایے بھی نہیں ہے تینوں کے پاس۔ یہ آگے دعائی نے کہا کہ ایک شخص گاڑی لے کر، کار لے کر آیا اور میرے سامنے اسے گاڑی روک دی، گاڑی سے نکل کے میرے پاس آیا، کہا مجھ سے کہا آگے دعائی، ان کے ساتھ پہلے سے کچھ تعلقات تھے، جانتے تھے ایک دوسرے کو، یہ آگے خمینی ہے، اس وقت جو کھڑا ہے نا روڈ پہ، یہ آگے خمینی ہے، ہاں یہ آگے خمینی ہے، یہ اصل میں یہ ایرانی تاجر تھا، وہ ایران آئے ہوئے تھے زیارت پہ, تو یہ آگے تو آئی سے جو ہے نا دعا سلام ہے تو پہچان لیا یہ آگے خمینی ہے. اب کدھر جانا ہے؟ ہاں یہ تاجر ناشناس آغا کو کدھر جانا ہے بھائی؟ کدھر جانا ہے؟ کاظمین جانا ہے. ہاں زبان حال تو یہی ہے نا, کاظمین جانا ہے لیکن کرایہ نہیں ہے ہمارے پاس. اے یہ گاڑی آئی آئی یہ گاڑی, تو آپ خود سوچیں یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. اس شخص کو بغداد کے ایئرپورٹ میں کس نے بھیجا اس وقت؟ اگر یہ غیبی امداد نہیں ہے امام کے ساتھ, بھائی کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے نا. یہ براہ راست ضروری نہیں ہے آسمان سے کوئی جو ہے نا امداد آئے وہاں سے پیسہ آئے. کوئی نہ کوئی سبب اللہ مسبب الاسباب ہے, کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ بناتا ہے, کسی کے دل میں ڈالتا ہے آج ایک سفر میں جانا ہے, بھائی وہاں اچھا کام وجود میں آتا ہے, اس سے سردرد ہوتا ہے. یہ کس لیے آیا تھا اللہ جانے بھائی. یہ ہے امام کی شخصیت. اس وجہ سے عرض کروں گا امام معمولی انسان نہیں ہے. امام معمولی عام جو ہے نا ہمارے جو دوسرے علماء ہیں ان جیسے نہیں ہیں. ہم سب کا احترام کرتے ہیں, تو اس برسی میں جب آپ آتے ہیں تو ایک عالم کی برسی نہ سمجھیں, یہ ان سے بالاتر ایک شخصیت ہے جس کی مثال اور نقش قدم کے حوالے سے یہ انبیاء مانند ہے یا نمائندے حقیقی انبیاء ہیں, وارث انبیاء ہیں, حقیقی معنی میں وارث انبیاء ہیں. چونکہ انبیاء کے جو مشن ہیں جو لوگوں کی ہدایت جاہلیت سے نکالنا, ہر زمانے میں ہر نبی کے زمانے میں جاہلیت ہے, پھر ہمارے حضور کے رسول سے پہلے جو ہے نا وہ جاہلیت قدیم, اب اس جاہلیت قدیم سے تمام انبیاء نے مقابلہ کیا, اب جاہلیت جدید سے کس سے مقابلہ کرنا تھا؟ امام خمینی نے مقابلہ کرنا تھا. تو کیا یہ عام انسان ہے؟ یہ کوئی عام شہید ہے؟ کوئی غلط فہمی نہ سو کہ میں تمام مشرکین کا احترام کرتا ہوں, یہ احترام اپنی جگہ ہے ذمہ داری کے حوالے سے. سب کا فریضہ ایک ہے, امام کا فریضہ اور دوسرے مشرکین کا فریضہ کیا عملی میدان میں ایک تھا؟ امام حوزے سے باہر, ایران سے باہر, ایک مملکت سے باہر, پوری دنیا اور پورے عالم, نہ صرف عالم اسلام, عالم بشریت کے لیے شمع ہدایت بن کے آئے. یہ کیا یہ انبیاء کا کام یہی نہیں تھا؟ انبیاء کا کام کیا یہ نہیں تھا؟ سورہ فرقان میں ایک آیت ہے کہ وہ یہ ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اے میرے حبیب, اگر میں چاہتا تو میں ہر قریے میں ایک نذیر ڈرانے والا میں بھیجتا, یہ میں کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا. سب کے لیے میں نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا ہے سب کے لیے. تو اس زمانے میں اس کا نمائندہ خمینی بت شکن اللہ کا نذیر کی جانب سے نذیر بن کے آیا اور دنیا میں اتنا بڑا انقلاب لایا. یہ عام انسان نہیں ہے, یہ مرد الہی ہے. یہ پہلا جو مسئلہ ہے, بھائی وقت آ گیا بھائی. اب جو دو ابتکارات ہیں یہ کچھ علماء کے لیے اور کچھ صاحبان فکر کے لیے ایک مسئلہ ہے, ایک تو عام مسئلہ ہے. اس زمانے میں تعلقات, حکومتی تعلقات, تنظیموں اور پارٹیوں کے تعلقات دو محور پر جو ہے نا استوار تھے اور منحصر تھے. یا حکومت روس کے ساتھ ہیں, مشرق کے ساتھ ہیں, یا امریکہ کے ساتھ ہیں, مشرق و مغرب, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی بھی اس زمانے میں کوئی بھی حکومت آپ دیکھیں آپ نہیں پائیں گے, یا یہ کہ اس کا تعلق, اس کی وابستگی
مغرب سے ہے، امریکہ سے ہے یا روس سے ہے، تیسرا راستہ نہیں تھا. یہ امام ہے، امام نے تیسرا راستہ دکھایا. بھائی تعلقات اس طریقے سے ہو، نہ شرقی اور نہ غربی، جمہوری اسلامی، یہ نعرہ امام نے لگایا. بھائی تیسرا راستہ ہے، اس راستے کے حوالے سے ہم اپنا استقلال، اپنی آزادی، اپنی حریت، اپنی شخصیت، اپنی ہویت کو حفظ کرتے ہوئے مغرب سے اور مشرق سے ہم برادرانہ یعنی مساویانہ انداز میں تعلقات رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نہ مشرق کا غلام بن سکتے ہیں نہ مغرب کا غلام بن سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم خدا کے غلام ہیں. جو خدا کو غلام ہوگا وہ مشرق و مغرب کا غلام نہیں بن سکتا، جو حضور کا عاشق ہوگا وہ مشرق و مغرب کا عاشق نہیں ہو سکتا، جس کا علم کا دروازہ باب نجف ہو، باب مدینۃ العلم ہو، نہ وہ مغرب سے درس لے سکتا ہے نہ مشرق سے درس لے سکتا ہے. یہ راستہ
ختم کروں. ہاں ایک اور ایک ہے پوائنٹ ہے،
اس لیے کہ امام کوئی معمولی انسان نہیں ہے. آپ دیکھنا تو یہ ذکر ہونا تھا بھائی، اس سے پہلے انقلاب، ایرانی انقلاب سے پہلے جو بھی انقلابات آئے اس دنیا میں، جو بھی انقلابات آئے، تبدیلیاں آئی، بعد میں یا مشرق کا غلام بنا یا مغرب کا غلام بنا. الجزائر میں انقلاب آیا، ایک ملین آدمی اس وقت جو ہے نا انہوں نے شہید کی دیا، آخر میں مشرق کے پاس چلا گیا. اب ہے تو وقت نہیں ہے، پاکستان آزاد ہوا، پاکستان انڈیا اور برطانیہ سے زنجیروں سے آزاد ہوا پاکستان، لیکن پاکستان کا جھکاؤ کس طرف ہوا؟ مغرب، امریکہ. اسی وقت کئی جو ہے نا معاہدے امریکہ کے ساتھ کیا، اور پاکستان امریکہ کے پھلک میں چلنے لگا، اور اس کی سزا ابھی ہم بھگت رہے ہیں. آزاد نہیں رہا ملک، قائد اعظم سر بسر چشم ہے، قائد اعظم ہمارا فخر ہے، قائد اعظم پر کوئی آنچ آنے ہم نہیں دیں گے. اور اسی طریقے سے لیاقت علی اس وقت وزیر اعظم ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے افراد شخصیات اپنی جگہ ہے، لیکن قائد اعظم کے سامنے بھی تیسرا راستہ نہیں تھا. وہ صحیح ہے، قائد اعظم کے جو خطبے ہیں اور ان کے جو لیٹر ہیں سب میں اسلام کا نام لیا ہے، انہوں نے اسلام کا نعرہ لگایا ہے، لیکن اسلام کا نعرہ لگانے کے بعد استقلال کا نعرہ وہ نہیں لگا سکے، امریکہ کے جو ہے نا دامن میں چلا گیا. اور اسی حوالے سے آپ کو پتہ ہے، مجھے زیادہ آپ جانتے ہیں، کہ انڈیا جو ہے نا روس کے پاس چلا گیا، اور بعد میں تمام جنگوں میں روس نے انڈیا کے ساتھ دیا، پاکستان کو ختم کر دیا. تو یہ امام تھا جو امام نے تیسرا راستہ دکھایا کہ اس راستے، یہ تیسرا راستہ ہے، یہ اسلامی اور استقلالی راستہ ہے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں اس ایران کے علاوہ اور کوئی تیسرے راستے پر نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یا آخری مسئلہ یہ، اس زمانے میں نظام کا مسئلہ تھا، نظام. اگر کوئی اسلامی حکومت آئے، مسلمان آئے، اخوان المسلمین آئے، یا یہاں پاکستان میں جو ہے نا جماعت اسلامی حکم کے جو ہے نا فکر کے حامی، اور عرب ممالک میں جو ہے نا یہ اخوان المسلمین کے شاخ برانچ بہت ہر جگہ علاقوں میں ہے، اگر کوئی اسلامی نظام اگر آئے تو کیسے ہوگا؟ یہ مخبصے میں پڑ گئے وہ لوگ، کیا کریں ہم؟ سابقہ نظام خلافت راشدہ، یہ لوگ جو نعرے لگاتے ہیں تو خالی ہے، اندرون کچھ نہیں ہے، نعرہ لگاتے ہیں نظام راشدہ. بھائی نظام راشدہ کیا ہے؟ تو کیا وہی سابقہ بنی امیہ بنی عباس کا نظام جو ڈکٹرشپ ہے، آمرانہ نظام ہے، اسی کو اسلامی نظام سمجھنا ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ ایک مشکل تھا، مصر میں ظاہراً یہ ہے وہ کسی تنظیم سے اس کا تعلق نہیں تھا لیکن اسلامی فکر کے حامل تھا، ڈاکٹر سلیم العوا، ڈاکٹر سلیم العوا، یہ بیان کرنے کے بعد میں ختم کروں گا، بس زیادہ آپ کا وقت لیا میں نے. یہ انقلاب کے بعد اور آئین تصویب ہونے کے بعد وہ ایران آیا دیکھنے کے لیے، اہل فکر ہے تو کتابیں ہیں اس سلسلے میں، تو انہوں نے وہاں تقریر میں کہا ہم ایک مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، ایک مشکل میں، وہ مشکل آپ کے اس آئین نے حل کر دیا. بھائی وہ مفکر ہے تو وہ مشکل کیا تھا؟ مشکل یہ ہے بھائی ہم اس طرح تو دعویٰ کرتے ہیں بھائی جمہوریت، جمہوریت یعنی عوامی حکومت، جب عوامی حکومت ہے تو خدائی حکومت کہاں ہوگی؟ اگر ہم یہ کہیں بھائی خدائی حکومت تو خدائی حکومت کا نمونہ یا بنی امیہ ہے، بنی عباس ہیں اور وہ عثمانی حکومت ہے، تو وہ تو اس زمانے میں نہیں چلے گی وہ حکومت، تو ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ ہم اس نقطے کو حل نہ کر سکے، ہم مخبصے میں تھے، لیکن آپ کے اس آئین نے اس مسئلے کو حل کر دیا. میں عرض کروں گا اس حل کا طریقہ یہ ہے، اس آئین نے، ایرانی آئین نے جو اسلامی اصول پر مبنی ہے، اس آئین نے تین مجموعے کو نظام بنایا، تین، اور ہر ایک کو اپنا حق دیا ہے، ہر ایک کو اپنا حق دیا ہے. ایک اللہ، خدا کا حکم، حکم خدا کا ہوگا. دوسرا عوام، عوام کا حکم ہوگا، نہیں، عوام کی مشارکت ہوگی، عوام کے ذریعے یہ حکم نافذ ہوگا، عوام کو اتنا مقام دیا، اتنا وقار دیا، یہ نظام نافذ کرنے کی ذمہ داری عوام پر عائد کی گئی، تو عوام کی مشارکت. تیسرا، تو ہم تو قائل ہیں بھائی ولی فقیہ، تو ولی فقیہ کیا ہوگا؟ تو ولی فقیہ کی نظارت. دیکھیں حکم خدا کا ہوگا، مشارکت عوام کی ہوگی، نظارت ولی فقیہ کی ہوگی، ہر ایک کو مقام دیا اور ہر ایک کی ذمہ داری الگ الگ. اب یہ تینوں مل کے ایران میں نظام چل رہا ہے. یہ نظام کہاں ہے؟ نہ یہ مصر میں ہے، نہ مصر کے اہل قلم، مسلمان اہل قلم کے پاس کوئی ایسے، جو آغای سلیم نے، ڈاکٹر سلیم العوال نے خود اعتراف کیا کہ ہم تو پھنسے ہوئے تھے لیکن آپ کے آئین نے مسئلہ حل کر دیا. اور یہاں کا بھی مسئلہ ہے، یہ لوگ جو نعرے لگاتے ہیں اسلامی نظام اسلامی نظام، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی نظام ہے کیا ہے، خلافت راشدہ ہے یا فلان ہے، خلافت راشدہ کوئی نظام ہے نہیں، کدھر ہے نظام؟ تین خلفاء ہے، چار خلفاء ہے، ہر ایک کا نظام ایک دوسرے سے الگ ہے، کہاں ہے نظام اس زمانے میں چلنے کے لیے؟ بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر کیا کہیں بھائی؟ کچھ نہیں ہے زمانے کے مطابق، تو زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اسلامی حکم اللہ کا حکم اس کو بھی چلانا ہے، اور ہر ایک کا جو اپنا اپنا مقام ہے وہ بھی دینا ہے. یہ امام خمینی کے ابتکارات میں سے ہیں، جو امام خمینی سے پہلے نہ کسی کو یہ توفیق ہوئی تھی اور نہ اس زمانے میں کسی کو توفیق ہوئی. یہ ہے امام خمینی. اب باقی جو بات ہیں، ابھی ٹائم تو آگے ختم ہو گیا اور میں زیادہ وقت لیا، آپ سب سے میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ امام راحل، میں ہمیشہ یہ تعبیر کرتا ہوں، فرشتہ زمینی ہے امام راحل، فرشتہ زمینی ہے. اور عالم، جسے بعض علماء نے پہلے عالم ربانی کا
کامل ترین نمونہ ہے. یہ عرفان نے امام کو ایسے بنا دیا, ایسا امام بنا دیا, ایسا شخص بنا دیا کہ اپنا سارا وجود اللہ کے ارادے اور مشیت میں فانی فانی ہو فلاح اللہ. اس لیے نہ اپنے لیے کام کیا, نہ ذات کے لیے کام کیا اور نہ خانوادہ کے لیے کام کیا. اور یہ بہرحال بات سے بات خود بخود نکل آتی ہے. ہمارے یہاں یہ نظام ہے, علماء خبز کھاتے ہیں, خبز کھاتے ہیں, خبز کھاتے ہیں, علماء خبز خبز خبز. کچھ وہ لوگ یہ زیادہ یہ نعرہ لگانے والے ایسے لوگ ہیں جو خود خبز نہیں دیتے. امام خمینی نے ایک لیٹر لکھا تھا سید احمد کے نام پہ. سید احمد تو بہت سے زمانہ لگائے تو امام نے ایک دفعہ کئی ان کے وہ ہے خطوط ہیں لیٹر ہیں, اس میں سے ایک یہ ہے. امام نے لکھا میں اور احمد, امام تعبیر کرتے تھے احمد, ہم دونوں نے آج تک سامنے امام کے ایک پیسہ نہیں کھایا. دیکھے ایسا امام ہوتا ہے, ایک پیسہ سامنے امام نہیں کھایا. سید احمد کا جو خرچہ ہے میں دیتا ہوں لیکن سامع امام سے نہیں, سامع شہزاد سے بھی نہیں. حساب کہاں ملے گا امام؟ باقی جہاں جہاں سامع امام ہے سامع شہزاد ہے تو اس کا اپنا یا بنگلہ ہے بھائی, یا ولا ہے بھائی, یا نیا ماڈل جو نیا ماڈل مشین ہے بھائی, یا جائیداد ہیں, کیا کیا نہیں ہے, اپنے اقربا خویش اولاد بنات سب کے لیے کیا کیا نہیں ہے. امام کے گھر میں کیا ہے؟ کیا مگر امام کو کہا وہاں تہران میں کوئی گھر تھا بھی؟ وہی کرائے کا مکان کسی اور کا تھا, یہ دو کمرے دو کمرے. کیا جائیداد تھی؟ اے نک بھائی اے نک, ایک اینک ہے اور ایک ایک ریڈیو ہے خبر سننے کے لیے. آپ نے دیکھا سنا ہے زیادہ جو ہے نا وہ بعد میں جو ہے نا وہ دکھایا کیا ہے امام کے پاس. ایسا امام ہم کو کہاں ملے گا اور تاریخ میں کس مقطع میں ایسا امام ہے؟ اس امام کی قدر کریں اور اس امام کے نظریات اور افکار کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.